الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى قال سيدنا محمد وبارك وسلم. آج الحمد للہ ہمارے حضرت کی ایک کتاب مجالس فقیر کے نام پر جو لکھی گئی تھی، جس کی چند جلدیں ہیں، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس کتاب کا تعارف یہ ہے کہ حضرت جب بھی کبھی لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، بات چیت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو لوگ لکھ لیا کرتے تھے یا ریکارڈنگ کر لیا کرتے تھے، اور اس کو اکٹھا کر کے اس کتاب میں جمع کر دیا گیا. یعنی وہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں جس میں حضرت نے کوئی نصیحت کی، بات سمجھائی. اب بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ ایک ہی مجلس میں دو تین مختلف باتیں سمجھائی گئیں. یہ ایک ٹاپک نہیں ہوگا، بلکہ اس میں یوں سمجھے نصیحتیں ہوں گی جو شیخ کی مجلس میں دکھائی پڑھائی گئی، ان کو ترتیب سے دیکھ کر اچھے انداز سے لکھ لیا گیا. ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں حضرت پروفیسر اسلم صاحب، حافظ ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے اس کو جمع کیا، مرتب کیا. تو اب یہ عاجز جو ہے اس کتاب کو پڑھے گا اور سمجھاتا چلا جائے گا. یہ بیان کی شکل نہیں ہوگی، بلکہ آج کے بعد یہ ایک مجلس کی شکل ہوگی. اس کا انداز مختلف ہوگا، ہر کتاب کو پڑھنے کا پڑھانے کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے الحمدللہ. ہر وقت تقریریں نہیں سننی چاہیے، کبھی کبھی ہے بھائی نصیحت بھی سننی چاہیے. اب سارے ہی ہم بھائی اکٹھے ہیں، سب یوں سمجھو کہ بھائی یہ خاندان نقشبند ہے، تو اب کبھی کبھی والدین بیٹھ کے سمجھاتے پڑھاتے بھی تو ہے نا. تقریریں سن سن کے کہتے ہیں بعض اوقات بندہ سن ہو جاتا ہے. سن ہو جانا کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی یہ نم ہو گیا. سن کسی کہتے ہیں؟ نام لیسا جاتی ہے نا، بندہ سن ہو گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، سن ہو گیا. اور جیسے انکاشی سے جاتا ہے، سن سن کے کیا ہو گیا اس کو، اب یہ سن ہو گیا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، اتنی تقریر سن. تو ان کو جگانے کے لیے ڈانٹنا ٹپٹنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تو یہاں اب تقریر نہیں ہوگی، بلکہ ایک نصیحت کا انداز ہوگا، مجلس کا انداز ہوگا، جیسے ہمارے حضرت جی اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو سمجھاتے بتاتے تھے. یہ آج اس بھی اسی انداز سے سمجھانے بتانے کی کوشش کرے گا. تو آپ لوگ اس کو اگر اس انداز سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یہ ڈفرینٹ انداز سے کتاب پڑھائی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا، انسان کا اس دنیا میں آ جانا آسان کام ہے، مگر صحیح معنوں میں انسان بن جانا بڑا مشکل کام ہے. بھائی آسان ہے اس لیے کہ آ جانا ہم اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے بھی آئے ہیں. ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور ہم آ گئے، لیکن ہمارے اوپر ایک شرط رکھ دی کہ صحیح بن کے جانا ہے. پیوریفیکیشن اینڈ ریکٹیفیکیشن از ریکوائرڈ، تو صحیح ہو کے جانا ہے، اور یہ مشکل کام ہے. یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا کہ آپ ٹھیک ہو کے جاؤ. اور اس سے آگے بتایا، جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی اس کا پتہ پاتا ہے. یعنی ایک تو خالق جو بنتا ہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، اس کا بھی بڑی بڑی ہمت والی بات ہوتی ہے. ہر بندہ تو خالق بننا نہیں چاہتا آج کے دور میں، بلکہ کہتے ہیں جو مجھے سمجھائے میں اس کو سمجھوں. دشمن اپنا حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ مجھے سمجھاتے ہیں، ہاں ہاں مجھے سب پتہ ہے. کون سنتا ہے، کون سمجھنا چاہتا ہے؟ جو سمجھائے گا وہ گندا ہو جائے گا، اس پہ اعتراض ہوں گے، وہ لڑتا ہے، وہ جھگڑتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، بہت گندا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کو شیطان چڑھا ہوا ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. یہ خراب ہو گیا ہے, کیونکہ سمجھا جو رہا ہے اس کو شیطان ہو گیا ہے, یا اس کو جو ہے نیت خراب ہو گئی ہے, اس کی بدنیت ہو گیا ہے, فنا ہو گیا, ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی ان کو سمجھانے کے لیے حضرت جبرائیل اسلام آئیں گے یا حضرت اسرائیل آئیں گے, اس مخلوق کو کون سمجھائے گا, اس کا بھی تو کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے نا, نہ خامد کو سمجھانے کی اجازت ہے, نہ باپ کو سمجھانے کی اجازت ہے, نہ بڑے بھائی کو سمجھانے کی اجازت ہے, تو پھر بتاؤ کہ بھئی باہر سے کوئی کون سمجھانے آئے گا, کدھر سے کون سمجھائے گا, نہ مولوی صاحب سمجھا سکتے ہیں, نہ مسجد کا امام سمجھا سکتا ہے, نہ پیر اور شیخ سمجھا سکتا ہے, بتاؤ بھائی تمہارے سمجھانے کے لیے جبرائیل صاحب ہی باقی رہ گئے ہیں, باقی تو سب کے پتے کاٹ دیے تم نے, جس نے سمجھایا اس پہ الزام لگا دیا, تو بننا بڑا مشکل کام ہے اور بنانا اس سے بھی مشکل کام ہے, تو شیخ کی ڈیوٹی ہے, پہلے تو سالک کوئی نہیں بنتا, اور اگر کوئی سالک نہیں بنتا تو بھائی اس سالک کو بنانے والا شیخ جو ہے اس کا کام کتنا مشکل ہوگا, آج تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے دیکھو پتہ نہیں کیسے کھلائیں گے پلائیں گے, کہاں بٹھائیں گے, ہنسیں گے مسکرائیں گے, مجھے انٹرٹین کریں گے نہیں کریں گے, کیا کریں گے, ہے جی میں آیا دیکھو مجھے اٹینڈنگ ہی کیا کمال کر دیا, سب کام چھوڑ دیتے, فوراً آتے آپ کو سلام کرتے, گلے لگاتے, آپ کو ملتے, آپ کو بٹھاتے, آپ کا حال احوال پوچھتے, آپ کو کھانا کھلاتے, ہے جی, اور باہر جا کے سڑک میں جا کے رخصت کر کے آتے, تو پھر تو شیخ صاف ہو جاتے ورنہ فیل ہو گئے, بنانا اس سے بھی مشکل کام, اور کہتے ہیں دیوار پھیلانگنے سے پہلے تو گدھا بھی اپنے آپ کو گھوڑا سمجھتا ہے, جنگی سمجھتا ہے کیا ہے دیوار ہی ہے نا, کیا ہے میں اس کو کھاؤں گا اس کے اوپر نکل جاؤں گا, وہ گھوڑے کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے یار میں بھی تو جیسے ہی لگتا ہوں نا, ایسے ہوتا نا, جب دیوار پھیلانگی پڑے تو پھر گدھے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے, اوہ میں تو گدھا ہوں پھر پتا چلتا ہے اس کو, اس لیے ضروری ہے کہ انسان بھی اپنی اوقات کو پہچانے اور اپنی اصلاح کروانے کی فکر کرے, جس انسان میں اصلاح کروانے کا جذبہ نہیں ہے وہ حقیقتاً جانور کی مانند ہے, وہ ٹھیک ہونا نہیں چاہتا, ارشاد فرمایا انسان طالب صادق بن کر رہے طلب ہونی چاہیے, بھائی جب بیٹھ کرتے ہیں کیا کرواتے ہیں, کہتے ہیں آپ اس بات کا پرامس کریں کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, یہ فکرے بڑے ہمارے مشائخ نے چن چن کے بنائے ہوئے, اور جب نکاح ہو رہا تھا نا تو مولانا صاحب امام صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو دلہن ہوتی ہے نا وہ سوچ رہی ہوتی ہے زیوروں کے بارے میں, میاں کے پاس جاؤں گی وہ مجھے لو کرے گا فلاں کرے گا, وہی چکر میں بیٹھی ہوتی ہے, اوپر سے اس نے ڈالے ہوتے ہیں ڈھائی من کا کپڑا, ہے جی پتہ نہیں اس کو آواز بھی آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی, باجی وہ کنارے گوٹے میں نے پہنے ہوئے ہیں, ریور بھی پہنا ہوا ہے, اور وہ پتہ نہیں کن خوابوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں شریعت محمدی کے مطابق جو ہے یہ خامت جو قبول ہے, تو اس کی ماں اس کو مارتی ہے انگلی کا کہہ کے وہ قبول ہے قبول ہے, وہ کہتی ہے قبول ہے قبول ہے, چل گئی ہو گیا نکاح, جب وہاں جاتی ہے کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی, اب خامد لڑتا ہے جھگڑتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ کہا, تم نے کچھ آواز سنی, نہیں کچھ نہیں سنی, اور در چرا پھر ٹیلی فون اٹھایا سب میں مشہوری کر دی خامد کی, یہ لڑتا ہے یہ جھگڑتا ہے یہ فلاں ہے یہ گندا ہے یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے فلاں فلاں فلاں, وہ بھول گئی کہ میں نے قبول بھی کیا تھا اس بدبخت کو, میں نے تو اس کو قبول کیا تھا, اب یہ جو ہے غیر مقبول کیوں ہو گیا ہے, اسی بلا کو تو میں نے گلے لگایا تھا, تو اب یہ کہاں سے نکل آیا, اور یہی حال ہوتا ہے بیوی کا اپنے حامد کا, پہلے تو لے آتا ہے اس کو سارے دنیا میں سے سارے جہان میں سے سب سے بہترین کو میں لے کر آیا, جیسے گھر آئی چل بھائی تو میری نوکرانی بن گیا, سر نظر ارکان بھائی نوکرانی خرید کے لائے تھے, اس کے ابا کو بھی بتایا تم نے کہ میں جو ہے اس کو جو ہے اپنے پاس رکھوں گا, اس کے ساتھ فلاں کروں, اور شریعت محمدی کا نام دیا تھا. جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں, شریعت محمدی کے نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے خدا کے واسطے, اس کو پڑھا کرو. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اسی طرح جب شیخ جو ہے وہ بیٹھ کے کلمات پڑھا رہا ہوتا ہے نا, تو یہ بالکل اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو عقل ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. قبول ہے قبول ہے, آپ ہمارے شیخ ہیں اور ہم آپ کے شیخ ہیں, پتہ نہیں کیا شیخ ہیں, کیا چیز ہے. نہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے نہ آپ ہمیں کچھ کہیں. اور بھائی اس وقت جو ہے قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ جو ہاتھ آپ نے ہاتھ دے رہے ہیں نا, اس کے اوپر اللہ کا بھی عہد آ گیا, اللہ کا وعدہ بھی آ گیا. آپ اس کو توڑو گے تو جو ہے چاہے شیخ توڑے گا چاہے مرید توڑے گا, دونوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود ہے. تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے, جیسے مولوی صاحب نکاح کے ٹائم جو ہے نا پڑھتے ہیں نا, بہت ساری لمبی ساری آیتیں, خطبہ پڑھا جا رہا ہے, مولوی وہ سمجھتے چھارے بانٹیں گے اس کے بعد. وہ چھارے نہیں بانٹیں گے بھائی, یہ کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس میں لکھا ارشاد فرمایا کہ انسان کو طالب صادق بننا چاہیے. جیسے کہ بیعت کے وقت کیا کہتے ہیں, میں اپنی اسلام چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ طالب صادق ہوں گا, سچا طلبگار بنوں گا. واقعی کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. جب اصلاح کرنے لگے بھاگ جاتے ہیں, ذرا سا ایک جھٹکا دیا, اوئے ہوئے ہوئے آج کے شیخ کا موڈ خراب ہے, بھاگو یار اگلی دفعہ آئیں گے, یہ دفعہ طبیعت صحیح نہیں ہے ان کی. بھاگ گئے, تھوڑا سا کام بتایا, اوئے ہوئے ہوئے کیسے کرے, بھاگ گئے. کبھی خدمت رہے گی تب بھاگ گئے. کسی نہ کسی کو طالب صادق نہیں ہے. انا للہ راجعون. فرمایا ابو جہل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر ترکیبی نظر سے دیکھا. وہ دیکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پوائنٹس نکالتا تھا, باتیں نکالتا تھا, یہ ایسے کیسے, یہ کیسے, یہ تو جو ہے محمد بن عبداللہ ہے, یہ تو بازار میں گھومتا ہے, فلاں کرتا ہے, یہ جو ہے شادی کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, رسول ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, جس کو رسول بنائے تیری مرضی ہے. جبکہ صحابہ نے محبت اور طلب سے دیکھا, اعلی قسم کی محبت سے بات بنتی ہے میرے بھائیو. جس کے اندر اعلیٰ محبت ہوتی ہے نا, اس کی بات بنتی ہے. جو راستہ ساری عمر میں طے نہیں ہوتا, وہ شیخ کی توجہ سے جلدی طے ہو جاتا ہے. کیا ہوتی ہے شیخ کی محبت کی نگاہ ہوتی ہے, کوئی دل موہ لیتا ہے, کوئی آ کر اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے شیخ, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جتنی طلب ہوگی, جتنا ادب ہوگا, اتنا ہی فیض ملتا چلا جائے گا. طلب نہیں ہوگی ایسے سمجھو جیسے پائپ کے اندر کلاگ ہو گیا ہے, پانی نہیں چلے گا. طلب ہوگی جتنا سچا ہوگا, اور جیسے شیخ چاہے گا, منشے شیخ کو جانو. میں آپ کو بتاؤں, بلکہ شیخ کے الفاظ بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکے, کچھ اور ہو سکتے ہیں, مختلف الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, منشے شیخ کو جانتے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں اپنے حضرت کے پاس اس دفعہ حج پہ گیا. میں نے کہا حضرت میں نے کتابیں بنوانی ہیں, آپ جو ہے اس کی اصلاح فرما دیں, ہر چیز کر دیں, اور جو ہے ہم اس کی پرنٹنگ کروا لیں, اور ہم نے جو ہے ساری بات کو پیش کی. حضرت نے کہا کہ دیکھیں الحمدللہ کتابوں کو دیکھ لیا, ٹھیک ہے آپ چاہیں تو پرنٹ کروا دیں, مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے ہم اپنے ترتیب سے اس کو پرنٹ کروائیں اور ہر چیز کرائیں, تو اس میں تھوڑی سی رد و بدل کچھ مثالوں میں کو فلاں میں ڈالنی پڑے گی. تو جیسے آپ مناسب سمجھے, ورنہ الحمدللہ کتابیں ٹھیک ہیں, آپ پرنٹ کروائیں. तो मंशा शेख क्या थी, प्रिंट करवाओ या हमें रद्द बदल करने दो, क्या मंशा थे? मंशा शेख ये थी ना कि हम इसको थोड़े से और फूल बूटे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा हजरत मेरी जान कुर्बान, ये सब आपका है, मैं नौकर, और आप इसको कबूल फरमाओ, इसको ऐसी समझो ये आपकी है, खुदा के वास्ते ये मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको मंजूर फरमा ले। हजरत का जी खुश हुआ, मंशा शेख पहचान कर, मंशा शेख पहचान कर बात कर दी, शेख का जी खुश हो गया। अजी ये किताब जब हजरत की इस तरह से नजर से गुजर के छपेगी इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएंगे। तो मंशा शेख के ऊपर नजर रखना ये सालकीन की जो है खुशबख्ती की निशानी होती है कि जो इस बात को समझता है, जितना अदब होगा उतना ही फैज मिलता चला जाएगा। जब कामिल तलब हो तो बाद मशायख पर इनकार किया गया कि निस्बत को मुंतकिल कर दो। एक एक सबक मैं आपको बताऊं, जब तक इनकार नहीं किया जाता नहीं दिया जाता, याद रखो अपने जहन में डाल लो, सौ चक्कर लगाते रहो जो मर्जी करते रहो, एक सबक भी नहीं दिया जाता इसके बगैर। तुम कहते हो पूरी रिश्वत की बात करते हो, एक सबक भी नहीं दिया जाता, आप कहां की बात कर रहे हो? जब तक अल्लाह ताला दिल पर नहीं डालता अगला सबक नहीं मिलता। माल है यार, अब समझो कि रिश्वत ऐसी मिल जाती है। शेख बैठा है, दुआ मांगता रहता है, इंतजार करता रहता है, या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मेहरबानी फरमा, और एक एक सबक के ऊपर अल्लाह इल्हाम करता है, इल्हाम करता है कि ये सबक दे, और उस टाइम न रुक सकते हैं और न अपनी मर्जी से पसंद से कोई सबक दे सकते। माले ये कुछ सियासत है तो बैठे हुए खेल तमाशा कर रहे हैं, हर हर सबक के ऊपर जो है ये इल्हाम और इल्काम की चीज है, लोगों को पता ही नहीं है इस चीज का, हम कहां से समझाएं बताएं। अल्लाह अकबर। और आगे फरमाया कि मशायख पर इल्कार किया गया कि निस्बत मुंतकिल करो वरना तुम्हारी निस्बत सल्ब कर ली जाएगी। ये नहीं है कि भाई सालिक आ रहा है आपके साथ, आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सबक नहीं देंगे, जो खिदमत करेगा पसंद आएगा उसको रेवड़ियां बांटेंगे आप। ये एक ऐसी पोजीशन पे बिठाया जाता है, ये वलायत का मकाम है और इसको उसी हिसाब से चलाना पड़ता है कि जब एक सबक से दूसरा सबक दिया जाता है, तीसरा दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, अपने बारे में डर लगता है, हम कांपते हैं अपने जो है मुतल्लिकीन को हजरत के पास ले जाने के वक्त के, भाई कहीं हमारा इल्हाम जो है वो हो कुछ और ही ना बन जाए। हमारा इम्तहान होता है कि तुम किस हाल में हो, कर क्या रहे हो। जब शेख के पास ले जाते हैं डरते हैं, या अल्लाह हमारी इज्जत रखना, हमने सबक तो दिए थे, अब इज्जत रखना, अल्लाह मेहरबानी कर देना कि भाई हमारा भी सबक पास हो जाए। हमने गलत किसी को जो दे दिया तो अपनी बेइज्जती करवाई ना, और अब बदयानती कर दी, क्या कर दिया कि हम इस बात पे डर रहे थे। अल्लाह माफ करे, इस वक्त अपने बस में बात ही नहीं रहती, उस वक्त शेख के लिए जरूरी होता है कि निस्बत को मुंतकिल करे। इरशाद फरमाया तौबा, इस्लाह और खशियत नमाज तरतीब वार में हासिल होती है। सबसे पहले क्या होती है? तौबा होती है, सच्चे दिल से इंसान तौबा तायब होता है, फिर इस्लाह की फिक्र में लगता है, मुत्तबे सुन्नत होता है, अपनी इस्लाह करता है, और उसकी वजह से उसको खशियत हासिल होती है नमाज के अंदर, जो मोमेंट की मेराज है। अगर सच्चे दिल से तौबा तायब हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह भी नसीब होती जाएगी। तौबा ही नहीं करते, करते हैं सारे गुनाह करें, बल्कि अगर शेख डांट रहा हो तो कहते हैं भाई और बताओ क्या करें, अब और क्या करें, बल्कि सोच में होते हैं कि पता नहीं हजरत को हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं है। ओ भाई तुम्हारी तरफ 100% तवज्जो है, तुमने अपना बर्तन गंदा किया हुआ है, कैसे लूट डाले इसमें, करे तो करे क्या, हराम करके आ जाओ तो आप क्या करें उसको, इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, दुआएं मांग रहे हैं और क्या करें, जिसकी वजह से ला यानी से भी नफरत हो जाए। ऐसी इस्लाह होती है कि ला यानी के जो फजूल चीजें हैं सबसे नफरत हो जाए गुनाहों से, और फिर खशियत नमाज हासिल हो जाएगी। हजरत मौलाना गनी फूल पूरी रहमतुल्लाह, जो कि हजरत थानी हजरत जल खलीफा थे, सूरह मोमिनीन की वो जो है आयत पढ़ा करते थे, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اور کہتے تھے دیکھو اس میں ترتیب ہے، اشارت فرمایا آپ کی تحجت کچی ہے، اس کی ضرور پابندی کریں۔ جو بندے چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارا جو ہے ہمیں ولایت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، گناہوں سے ہماری جان چھٹ جائے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تحجت کی بڑی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت نے ایک بڑا پیارا طریقہ سکھایا ہوا ہے، فرمایا کہ دیکھو عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے دو رکعت ہوتے ہیں، دو رکعت بعد میں ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ پڑھ لو تو یہ ہمارے جو احناف کے اندر یہ جو رکھی گئے نا نفلیں شفلیں ساری جتنی بھی ہیں، یہ بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ آج غیر مقلد کہتے ہیں کہ بھائی فرض پڑھ لیا چلو بھی جاؤ، یہ تو سنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نفلے ہیں بھائی خام خواہ ہیں، خام خواہ نہیں ہے، بلکہ جیسے مغرب کے بعد کی نفل ہے یہ عوابین کا نعم البدل بن جاتی ہے۔ اب عوابین کی نیت کر لوگوں کے ساتھ وہ پڑھ لو گے تم۔ اسی طرح یہ جو دو نفلیں پہلے اور بعد میں رکھی ہوئی ہیں یہ تہجد کا نعم البدل بن جاتی ہے۔ چار رکعت پڑھ لی، کم از کم چار رکعت ہوگی، آپ کی تہجد کم از کم سونے سے پہلے ہوگی کچھ نہ کچھ۔ اور دوسری بات یہ کہ سنت اور بھی ہے کہ کچھ تہجد کے نفلے پہلے پڑھ لو، پھر سو لو، پھر پڑھ لو، یہ ایک اور ترتیب ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں بھائی آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھنی پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، تو چار رکعت پھر پڑھ لو، چار ادھر سے پڑھی ہوئی ہے، چار وہ پڑھ لی، کمزور لوگ ہیں، آٹھ ہو گئی، چلو تمہاری تہجد بھی ہو گئی، کر لو آسانیاں۔ ابھی تھکے ہوئے ہیں، برے حال میں ہیں، نیند آ گئی ہے، تو بھائی آپ نے عشاء کی نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے نا، اس میں دو رکعت پہلے دو رکعت بعد میں پڑھے تھے، چار ہو گئے تھے، آپ سوئے، نیند آئی، لیٹ سوئے، فجر کی تیاری تو اٹھے، نماز پڑھی فجر کی، لیکن فجر میں نیند نہیں پڑی، تو آپ اشراق پڑھ لو، اشراق پڑھ لی چار رکعت، یہ آپ فجر پڑھنے والے تھے، آپ کی یہ فجر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، دینا چاہتا ہے، ہم لینے والے نہیں بنتے، آگے پیچھے کر کرا کے کسی طرح، اور کچھ نہیں تو اپنا نام تو لکھوا دو، قیامت کے دن اگر لوگوں کو بلایا جائے گا بھائی تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ بھائی، تو پیچھے پیچھے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو بھائی کچھ لوگ ہم بھی کرتے تھے، اور کچھ نہیں تو کوئی چلو بھائی ایک ڈیزائن بنایا ہوا تھا ہم نے بھی اپنا چودہویں صدی کا اندر، تو ہم تو کھڑے جائیں گے کہ اچھا بھائی کسی قسم کی ہم نے بھی تہجد پڑھی تھی، تو نام تو لکھا ہو جائے گا نا تہجد پڑھنے والوں میں، اصلی تہجد تو نہیں پڑھی تھی، چلو نام تو لکھوا دو۔ تو فرمایا اس کے جو بندہ چاہتا ہے میری اصلاح ہو جائے اس کو کیا چاہیے، تہجد کچی نہ رکھے اپنی، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی، یہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، یہ ضروری چیز ہے۔ اگلی چیز فرمائی اصلاح کے لیے کہ اپنے رویے اور تیوری کی بھی حفاظت کرے، رویہ اور تیوری کیسے کہتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، میاں جی موڈ آف ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ کا، بننا چاہتی ہیں اللہ کی ولی، اور میاں نے ذرا سی بات کہہ دی، چٹاخ سے انہوں نے جواب دے دیا، اللہ کی ولی جو ہے خامد کو ناراض کر بیٹھی، بننا چاہتی ہے اللہ کی ولیا، کمال کرنا چاہتی ہے اور برداشت تو ہے نہیں، اور بیوی نے کڑوی بات کہہ دی، خامد صاحب بھی جلال میں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہر وقت تیوری چڑھی ہوئی ہے, غصہ جاتا ہی نہیں ہے. یہ فور ہیڈ پہ رنکلز آتے ہیں نا, اس کو تیوری کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیوری نہیں چڑھانی چاہیے اور نہ ہی ناحق غصہ کرنا چاہیے. غصہ بہت آتا ہے, میرے طبیعت بڑی گرم ہے. کئی مردوں کو ہوتا ہے نا, مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو آپ میرے قریب آئیں گے تو میں سینگ ماروں گا, ٹکر مار دوں گا. ہاں مجھے غصہ دلاتی ہے تو بس مجھے آ جاتا ہے, بس کچھ نہ پوچھے. اللہ اکبر. اپنی اس عادت کی اصلاح کریں. اصلاح کا یہ طریقہ ہے, اب دیکھو آگے اصلاح کی بات ہو رہی ہے. طریقہ کیا ہے؟ قصہ سے ذکر کرو. یہ جو تیوری چڑھی رہتی ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر کثرت سے کرو, تہجد کی پابندی کرو, ہے جی, اور اصلاح حال کے لیے دعائیں بھی مانگو. اللہ سے مانگو, یا اللہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اور جو بندہ کہے کہ میں ہوں ہی ٹھیک, واہ جی واہ, کمال ہو گیا. وہ ٹھیک ہوگا کبھی؟ جو پیدا ہی ٹھیک ہوا ہے مرے گا بھی ٹھیک. جیسے اکڑا ہوا پیدا ہوا ویسے اکڑا ہوا جائے گا اس دنیا سے. بتاؤ پھر, شیخ کا وقت ضائع کرنے آئے ہوئے ہو آپ؟ نہیں جی. ارشاد فرمایا کہ اصلاح کے دو طریقے ہیں. اصلاح کے, بھائی آج کا بیان کس چیز کے بارے میں, آج کی مجلس کس کے بارے میں؟ مجلس ہے, بیان نہیں ہے. بیان سن سن کے سن ہو گئے ہیں سارے لوگ. کچھ لوگوں کو تو نیند آ جاتی ہے, ہم بیان کرتے رہتے ہیں, کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ میں پہلے سو آیا کرے, دو گھنٹے سو کے آیا کرے. مغرب سے 9 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے نیند کرنے کا؟ ہوتا نہیں کہا ہوتا, ٹائم تو سو لیا کرے, اچھی طرح سو کے آیا کرے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد فرمایا کہ اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ دل پر محنت کریں تو خیالات صحیح ہو جائیں گے. جیسا دل ہوگا ویسے خیالات ہوں گے. دل میں اگر خیالات ہوں نیلی پیلی کے, آج کل نیلیاں بھی بہت ساری ہے نا, تو سال ذرے گندے خیالات ہی آئیں گے. دل میں جو نیلی ہے دماغ بھی وہی سوچے گا نا, تو خیالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر دل پر محنت کریں گے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دل پر زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ خیالات پاک ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نفس پر محنت زیادہ کریں. کوئی نفس تو ہر وقت ہی بری بات ہی چاہتا ہے نا, تو روکو اس کو, روکو. اگر بری بات چاہ رہا ہے نفس کو, تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز کھلانی ہے اور ہر چیز دکھانی ہے, ہر چیز سنانی ہے. روکو. روزہ کیوں کہ رکھوایا جاتا ہے؟ تو روکنے کے لیے ہوتا ہے جی, روکنے کے لیے نا محنت کرائی جاتی ہے کہ روکو اس کو. تو اس جب روکو گے تو خیالات درست ہو جائیں گے. بریک بھی تو لگانی پڑتی ہے نا, گاڑی پھر گیا تھوڑی اسپیڈ میں چلتی رہے گی, ایکسلیٹر پہ ہی پاؤں دینا ہے صرف. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے سامنے دوسری گاڑی چل رہی ہوتی ہے, وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں مارتے ہیں اور سائڈ سے نکلتے ہیں اور شو کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ایسے بندے بھی تو ہوتے ہیں نا, اور ایکسیڈنٹ بھی انہیں کا ہوتا ہے. تو بھائی اس کے ساتھ بریک بھی لگی ہوئی ہے, بریک میں بھی پاؤں لگایا کرو. تو نفس کو بریک لگانی پڑتی ہے. دوسرے سلاسل کے لوگ نفس سے ابتدا کرتے ہیں, بندایا اس کو سمجھاتے ہیں, دیکھو بھائی تم نے غیبت نہیں کرنی, تم نے فلاں نہیں کرنا, تم یہ نہیں کرنا, تم یہ نہیں کرنا. تمہارا نفس اگر چاہتا ہے کہ بھائی مجھے مزے مزے کے کھانے ہوں, میری فلاں ہو, میری شہرت ہو, تعریفیں ہو, آج کے بعد ختم, تم نے بیعت کر لی ہے, چلو ٹھیک ہو جاؤ. اب تو بانی گیا پھر جی, سر آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو لسٹ دے دی کہ آج کے بعد نہیں ہونا چاہیے, تو کر لو نا پھر. ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے دل پہ محنت کرو, اللہ کی یاد دل میں پیدا کرو, اللہ کی محبت پیدا کرو. ایک آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ نقش بندی سلسلہ میں بیعت ہو جاؤں یا چشتیہ سلسلہ میں بیعت ہو جاؤں؟ کس سے پوچھا؟ حاجی صاحب کہ حاجی صاحب خود جو ہے چشتیہ سلسلے سے کیا کرتے تھے, لیکن خود ان کا تعلق نقش بندیہ سے بھی تھا. دونوں سلسلے سے تھے. حضرت حاجی صاحب نے ان سے پوچھا کہ ایک کھیت میں جو ہے کھیتی کرنی ہے, آپ نے جو ہے کراپس لگانی ہے, کچھ کرنا ہے, اور مطلب جیسے ہوتا ہے نا فیلڈ جو پہلے سے ہی خراب ہوتا ہے, تو اب اس فیلڈ میں آپ نے اس کو آپ نے کچھ کراپس لگانی ہے, تو تم یہ بتاؤ کہ پہلے تم سارے فیلڈ کو ٹھیک کر کے پھر تم کراپس لگاؤ گے. مطلب کسی کے پاس جو ہے نا 10 ایکڑ زمین ہے, میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں, اور اس نے اس کو اس نے اب اس فیلڈ میں کراپس لگانی ہے, یا تو وہ یہ کرے گا کہ 10 ایکڑ کا سارا پہلے جو ہے نا اس کو ٹھیک کرے گا, پھر 10 ایکڑ کے اندر کراپس لگائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ایک ایک ایکڑ ٹھیک کرتے چلے جاؤ, کراپس بھی لگاتے چلے جاؤ. اس سال جو ہے تم نے ایک ایکڑ ٹھیک کیا, اس میں کراپس لگا دی, اگلے سیزن میں اگلی کراس لگانی تھی, آپ نے ایک اور ایکڑ ٹھیک کر لیا, اس میں بھی کراس لگانی, پھر آپ کے پاس جو ہے آپ نے محنت کی, تیسرا ایکڑ اور تیار کر لیا, اور اس کے بعد آپ 3 ایکڑ ہو گئے, پہلے 1 تھا پھر 2 تھے پھر 3 تھے پھر 4 تھے. اچھا بتاؤ بھائی آپ کون سا طریقہ اختیار کرو گے, کون سے والا؟ ایک ایکڑ کر کے ٹھیک کرتے جائیں گے, آپ کیا کرو گے؟ آپ ایک ایک ایکڑ کر کے ٹھیک کرتے جاؤ, اس لیے تو تم سارے نقش بندی ہو, اس لیے تم ایسے کرو گے, ہے نا؟ تو جو جو دوسرے سلسلے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے سارے نقش کو ٹھیک کرو گے پھر اس کے اندر بوٹی لگائیں گے. اور سلسلہ والے نقش بندیاں میں کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو اور گراف لگاتے جاؤ, آگے چلتے جاؤ آگے چلتے جاؤ, ہے نا؟ تو اس میں بندے نے بھی یہی کہا کہ میں تو سارے کھیت کو صاف نہیں کر سکتا, لمبا کام ہے یہ, پہلے میں تو تھوڑا تھوڑا صاف کرتا جاؤں گا اور اس میں بس میں لگاؤں گا تاکہ مجھے فروٹ بھی تو ملے نا, میں سارے کا ویٹ کرتا رہوں تو میں پھر کیسے کروں؟ میں جا نقش بندی ہو جا, تم نقش بندی میں بیٹھ کرو. اچھا اب اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے سلاسل میں عالم خلق سے محنت کی ابتدا کرتے ہیں, عالم خلق سے محنت کی ابتدا کرتے ہیں. عالم خلق کیا ہے؟ نفس ہے اور قلبیہ ہے, یعنی ہوا مٹی پانی آگ, یہ جو 4 چیزیں ہیں اور نفس, ان لطائف کے اوپر محنت کی جاتی ہے اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں, اور یہاں سے کرتے ہوئے وہ عالم امر پہ پہنچتے ہیں. تو ہمارے ہاں پہلا سبق دیا جاتا ہے نا دل کا, روح کا, پھر خفی اخفا کا, وہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ نفس سے شروع کراتے ہیں. مثلا کھانے بیٹھا بڑا مزہ آ رہا ہے, وہ پانی ڈال دیا بھی بندے کی ایسی کی کرم چاہے جی جناب, میں سے بھی کروں گا کہ نفس جی چاہ رہا ہے بہت, نہیں کریں گے نہیں کریں گے, اب نفس کو رگڑا دے رہے ہیں, پہلے نفس سیدھا ہو جائے گا, اب اس میں جو ہے مزے آئیں گے, واہ بھی واہ, پھر عالم امر کے جو ہے نا سبق کروائے جائیں گے. ایک ترتیب یہ تھی. دوسری ترتیب کیا ہے کہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ سلسلہ نقش بندیہ میں عالم امر سے شروع کرتے ہیں, اس کی ضمن میں عالم خلق وغیرہ کی اصلاح ہو جاتی ہے. کمال ہے, قلب کا تعلق نفس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, یوں سمجھے جیسے نیٹ ورکنگ والے ہوتے ہیں نا, وہ ادھر آپ نے ورک اسٹیشن پہ کام کیا نا تو سرور کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ ادھر آپ ورک اسٹیشن پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو لطیف ہے قلب کے ورک اسٹیشن پہ اس نے کام کیا, ذکر کیا, بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سوا رہی ہے, اور واہ بھائی واہ مزے آ رہے ہیں. تو جب وہ ایسا کر رہا ہوگا نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور ماشاء اللہ خوب مراقبہ ہو رہا ہے, تو یہاں سے میسج جا رہا ہوتا ہے نفس آپ کو کہ بھائی یہ تو مزے ادھر سے بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے, تو چل تو سیدھا, تو وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. قلب پہ مزے آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹھیک ہونا پڑے گا نا, ایک بادشاہ آ جاتا ہے چور سیدھے ہو جاتے ہیں, وہ پتا چل جاتا ہے کہ بادشاہ صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ہے ایک آدمی ہے آرام سے سیدھے جاتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو محنت کر رہا ہے لطیفہ قلب پہ اور نفس خود بخود اس کے ضمن میں اصلاح ہو رہی ہے. تو یہ سلسلہ رشمندیہ کے اندر ایک زبردست چیز ہے. और इसको कहते हैं इंदराज, इंदराजुल बदाया फिन नहाया। ये हमारे यहाँ क्या चीज है, बदाया कहते हैं इब्तदा में और नहाया कहते हैं नहायत एंड चीज को। तो हमारे यहाँ जो हमारे सिलसिले का पहला सबक है इसमें इंतहा की चीज इसमें शामिल है, मजे की चीज है। आप अभी पढ़ रहे हैं, पहला पहला सबक पढ़ रहे हैं और आपको वो किताब के एंड की चीज भी उसके अंदर हिंट दे रहा हो, मजा आ गया ना फिर। तो ये इसका फायदा है, आप दिल की इस्लाह करते हैं और नफ्स की इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है। है जी, दिल के जरिए इस्लाह जो है शॉर्टकट है और दिल की इस्लाह के लिए इत्तबाए सुन्नत शर्त है। जो बंदा कहे सुन्नत के ऊपर अमल नहीं करना तो फिर बात नहीं बनेगी। अजीज जी दामद बरकात ने फरमाया कमालात को अल्लाह ताला की तरफ से समझे और नकायस को अपनी तरफ से समझे। कोई अगर कोई कैफियत मिल रही है, कोई कमाल मिल रहा है, अल्लाह की तरफ से इज्जत मिल रही है, वाह वाह हो रही है, भाई बड़ा अच्छा बयान किया आपने माशाल्लाह, इधर बयान उधर बयान फलां ये वो, आपको कुछ चीजें मिलने लग गई, इसको क्या समझे, अल्लाह की तरफ। और नकायस को अपनी तरफ से समझे, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं सुस्त हूँ, मैं फना हूँ, मैं अल्लाह का बात जैसे शान से करनी चाहिए थी नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। तो ये अपने तरफ से समझे। अगर कोई अदब करे, जूते उठाए है जी, तो अलहदा होकर रोए है जी, कि अल्लाह ताला ने छुपाया हुआ है, अगर जाहिर कर देता तुम्हारी हकीकत को तो जूते उठाता, रोने वाली बात है जी, कोई हाथ चूमता। आज वक्त आ गया है कि कबीरा गुनाह भी कर जाते हैं फिर इसको गुनाह भी नहीं समझते हैं। इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग गुनाह को जायज करने के लिए मुख्तलिफ लॉजिक गाड़ लेते हैं, कहते जी ये बस मैंने हिकमत है, ये लॉजिक है, और अपने जमीर को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करते हैं, अपने आप को भी सेटिस्फाई करते हैं कि ये तो जो है ना मैं तो खैरखाई करती हूँ ना, मैं तो खैरखाई कर रही हूँ, मैं तो फलाह कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, गीबत कर रही है जी, बस मैं तो सहेलियों के साथ बात कर रही हूँ, मैं जोक कर रही हूँ, फन कर रहे हैं हम, ये अजीब अजीब लगता है भाई, डिस्कशन हो रही है, टेबल टॉक हो रही है। आजकल एक और भी मुसीबत होती है, वो क्या होता है जो तीन चार बैठ जाते हैं और सारे बातें करते हैं, टॉक शो हो रहा है, सॉरी जहान का गंद बोल रहे हैं, टॉक शो हो रहा है, शो हो रहा है, सुनने वाले भी सुन रहे हैं, बैठ कर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई हो तो बहुत तो बहुत। ये सब चीजें क्या है, लॉजिक है, हमें अपने ऐब और नकायस देखते रहना चाहिए ताकि हमारी इस्लाह हो सके, न थी अपनी बुराइयों की जो खबर देखते रहे औरों के ऐब हुनर। अपने जो खबर ही ना होगी दूसरों को देखते जा रहे ना कि फला में ये डिफेक्ट, फला में ये डिफेक्ट पड़ी, अपनी बुराइयों पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा ना रहा, अपनी बुराइयों पर नजर होती नहीं है, दूसरों की बुराइयों को चुनते रहते हैं, बस फिर तो सुभान अल्लाह। इशाक में उस्ताद जो अपने शागिर्दों से नाराज होते हैं इनका मकसद इस्लाह होता है, मेरे भाई ऐसे कोई नहीं लड़ता, पागल नहीं है, वो चाहता है कि ठीक हो जाओ और अच्छे हो जाओ, कुछ खैर हो जाए। उस्ताद का मकसद तो इंतकाम लेना नहीं होता, बाप ने समझाया बस दुश्मन बन गए, माँ ने कुछ समझाई बात गंदी लगती है, खालन ने कुछ कहा बीवी को तकलीफ हो जाती है, शेख ने समझाया तो सालिक को कड़वी लगती है, ये कोई इंतकाम नहीं ले रहा होता। अगर उस्ताद इंतकाम लेने वाला बनेगा तो इखलास भी रुखसत हो जाएगा उसमें से, शेख जो है इंतकाम दे रहा है, गुस्से कर रहा है इस किस्म के, तो उसमें इखलास कहाँ रहेगा, वो शेख के मकाम से गिर जाएगा। استاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلم ہونے کی نسبت حاصل ہوتی ہے. وہ خدا کے تو سمجھا کرو اس بات کو, وارث الانبیاء ہوتے ہیں جی. اس لیے معلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ شاگرد کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ڈانٹ ڈپٹ کیا دیا کرے, اپنی ذات کی رضا کیا کرے, اپنی اس وراثت کا حق ادا کرے, اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے, خامخا اور روب داب بھی نہ جمائے. خاص طور پہ اساتذہ کرام جو پڑھانے والے ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو خالی اپنا روب نہیں جمانا چاہیے بلکہ اپنے ہر کام میں شاگرد کی اصلاح مقصود ہونی چاہیے. ماں باپ ہو اپنے بچوں کی اصلاح رکھو, یہ نہیں کہ میری ذات اس میں آ جائے, یہ نہیں کہ بھائی میں گھر میں آیا ہوں تو سب سیدھے ہو کے بیٹھو, تم کیا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے جی, اس حساب میں نہ رہا کرو. توبہ توبہ. اگر شاگرد کو ڈانٹے تو سنت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کے لیے دعا بھی کرے جی. ڈانٹتے ہو تو دعا کرو, کیونکہ استاد کی دعائیں شاگردوں کے لیے بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں. جب ہمارے مشائخ ہمیں ڈانٹتے ہیں ہم سمجھتے ہیں واہ بھی واہ, دعا مانگتے ہوں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا الحمدللہ, دوسری بات اگر چپ کر جائیں گے آجی کر جائیں گے سمجھ جائیں گے تو دعا مانگیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ میری کیا غلطی ہے جی, غلطی ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اپنے کو خطا کار سمجھے, اسی میں شاگرد کی بہتری بھلائی ہے, اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے. یہ عاجزی ضروری ہے, عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے جی, سارے پیسے والوں کو کیا بتاؤ. عاجزی و انکساری میں اخلاص کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بلا وجہ اور بلا قصور بھی ڈانٹ کھا کر شاگرد خوش رہے. بلا وجہ آپ ڈانٹے نا کسی کو, آگے سے سنو تو صحیح کہ کیا کیا سنائے گا تمہارا, اور اگر چپ کر جاتا ہے تو کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی, کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی آپ اندازہ تو کرو. بلکہ ساتھیوں کی کڑوی کسیلی سن کر بھی انسان غصہ نہ کرے, نہ صرف شیخ اور مرید کے درمیان یہ تعلق ہے بلکہ عام مسلمانوں میں بھی یہی بات ہے, پیر بھائیوں میں بھی یہی بات ہے, عام انسانوں میں بھی یہی بات ہے. بھلے کوئی آپ کو جو ہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ کوئی ایسی بات کیا جائے, آپ چپ تو کرے وہ دشمن جو ہے کیسے آپ کا دوست بن جائے گا. تو یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے, یہ اخلاص کی علامت ہوتی ہے. جو بیٹا صحیح معنی میں بیٹا ہوتا ہے, ماں باپ سے محبت کرتا ہے, ماں باپ نے ڈانٹ دیا, یہ اگر محبت کرتا ہے چپ کر جائے گا, میرے ابو ہے میرا امی ہے بس. ٹک فار ٹیک اگر بیٹا ہے حافظ صاحب, نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ اس میں سچی محبت ہے ماں باپ کے لیے, اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے. جس تعلق میں اخلاص ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹائم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے میدان میں جب زخمی کر دیا گیا تو سامنے تیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سادہ کھڑے ہو گئے, ہر تیر اپنے جسم پہ برداشت کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں سے خون ٹپکنے لگا, ایک صحابی جو قریب کھڑے تھے انہوں نے اپنی زبان سے اس کو چوس لیا, قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دوں گا, اگر یہ قطرہ خون کا نیچے گرا اللہ ہو سکتا ہے عذاب بھیج دے, دنیا برباد ہو جائے. صحابی نے اس کو چوس لیا, کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلا گیا, اندازہ تو کرو ذرا کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی. اس صحابی کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال سکتا ہے, خوش بخت تھا وہ. میرے بھائیوں اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, وقت اور نہیں رہا باقی, تو آج کا یہ سبق تھا اصلاح سے متعلق. یہ مجلس تھی, ہمارے شیخ نے جو کسی جگہ پر نصیحتیں فرمائی ہوں گی, تو اب یہ بیان کا انداز نہیں ہے نا, تھوڑا مجلس والا انداز ہے لگ رہا نا, تو اس انداز سے انشاءاللہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ فیلنگ ہو کہ جب شیخ مجلس میں بیٹھتے ہوں گے اور سمجھاتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے. آپ اس کو امیجن کرو, اس ساری کتاب کے اندر یہی انداز رہے گا انشاءاللہ تعالی, کہ ہم اپنے شیخ کو بھی یاد کر رہے ہیں اور ان کی مجالس کے اندر جو نصیحتیں کی گئی ان کو بھی سن رہے ہیں, اور اس سے ہماری نصیحت, اس نصیحتوں سے اللہ کرے ہماری اصلاح ہو جائے.